رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، پروردگار کی عنایات کے ساتھ ہماری ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارک روم کی تفسیر اور معارف کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ روم کا پہلا حصہ، جس میں پروردگار ایک آنے والے واقعے کی خبر دے کر قرآن کے اعجاز اور معجزے کو مومنین کے ذہنوں میں اور قلوب میں مستحکم کر رہا ہے، آئندہ کی خبر دینا انسان کے لیے اس بات پر یقین حاصل کر لینے میں اور ایمان لانے میں آسانی پیدا کرتا ہے کہ جو سورس، جس منبع سے آئندہ کے حالات کی خبر دی جا رہی ہے، یقیناً وہ کسی ایسی طاقت سے، کسی ایسے سورس سے منسلک ہے کہ جو غیب سے آگاہی رکھتا ہے، ایسا سورس کہ جو علیم اور کسی قدیر ذات سے منسلک ہے۔ لہذا خود قرآن کی حقانیت، انبیاء کی حقانیت کا ایک سلسلہ آئندہ کی خبروں کا بتانا اور پھر ان خبروں کا سچا واقع ہونا، اس خبر کے سچے ہو جانے کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس دن یہ خبر سچی واقع ہوئی ہے، یفرح المؤمنون، مؤمن جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ بنصر اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصرت کی، یا اس کی نصرت کے ذریعے سے، اس کی مدد کے ذریعے سے، یا اس کی مدد کی وجہ سے مومنین فرحت کے عالم میں۔ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے نصرت کرے، جس کی چاہے مدد کرے، جس کی تفصیل میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ جو آیات ہیں، یہ اس کا ظاہری معنی ہے، ایک ظاہری واقعہ، ایک خارجی واقعہ، ایک امر خارجی جو واقعے میں ہمارے اور آپ کے سامنے تاریخ میں پیش آیا، ایک قرآن کی بیان کی ظاہری جہت یہی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن کا ایک ظاہر اور کئی باطن ہیں۔ باطنی معنی کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اس میں، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے کہ ہم قرآن کے باطن اور اس کے حقیقی معنی کو درک کر سکیں۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کام ہے، یہ ہیں وہ افراد کے جو قرآن کے باطن کو ہمارے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ خود قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے۔ لہذا جب آئمہ کی خدمت میں کہ جو حقیقی اور واقعی اہل ذکر ہیں، یہ سوال کیے گئے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حقیقت پر سے پردے کو ہٹایا، وہ جو حقیقی معنی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ لہذا خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سے روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ غلبت الروم سے مراد بنو امیہ اور ہمارے درمیان، یعنی یہ جو کیفیت ہے کہ روم غالب مغلوب ہوا اور پھر دوبارہ غالب ہوگا، فرمایا کہ یہ ہمارے اور بنو امیہ ہمارے مخالفین کے حوالے سے بات ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو سیغلبون کہا کہ دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے بنفر اللہ، اللہ کی نصرت سے، تو فرمایا کہ یہاں پر جو نصرت سے حقیقی مراد ہے وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اور حقیقی معنی میں خدا کے نظام کا غلبہ. اصل میں جو غلبہ یہاں پر مراد ہے وہ غلبہ خدا کے نظام کا غلبہ ہے، الہی نظام کا غلبہ ہے، کہ جو انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے ذریعے سے واقع ہوگا. یہ غلبہ واقع ہونا یا مؤمنین کا حقیقی غلبہ اور حقیقی فتح، ہم اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ امتحانی کیفیت ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ آزمائشی کیفیت ہے، اور اس کا جو حقیقی اثر ہے یا جو حقیقی حیات ہے وہ قیامت کے بعد کی حیات ہے. لہذا قرآن نے مختلف مقامات پر کہا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، والآخرہ یبقا، باقی رہنے والی جو ہے وہ آخرت ہے. لہذا جہاں پر حقیقی غلبے کو تصور کیا جائے گا اور حقیقی فرحت کو تصور کیا جائے گا وہ وہی جگہ ہوگی جہاں پر حقیقی نصرت ہوگی. اب دنیا میں جتنا بھی نصرت اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے ہوگی جو بھی ہوگی، لیکن جتنی بھی ہو، جب خود دنیا کی حقیقت ناپائیدار ہے، جب دنیا نے خود ہی باقی نہیں رہنا، تو یہاں پر چاہے وہ نصرت ہو، چاہے وہ فتح ہو، چاہے وہ کامرانی ہو، چاہے وہ فرحت ہو، وہ سب بھی محدود ہے. جبکہ حقیقی نصرت، حقیقی فتح، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کہ جو باقی رہنے والی ہے. لہذا یہی جو آیت ہے کہ بنصر من اللہ ینصر من یشاء، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے، روایت کافی طولانی ہے، میں اس روایت کو یہاں پہ اس کی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ پوری جو روایت ہے اس کا محل شاید یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ. خلقت نورانی حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا کی جو بحث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت زیادہ تر ہم وہاں جب فضائل حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. اسی آیت کی تفسیر سے متعلق ہے، تفسیر بیان کی ہے پیغمبر نے، تفصیلی خود پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم کی خلقت، حتی زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا. تفصیلی روایت ہے کہ وہاں پر پوچھا کہ کیا جناب حضرت زہرہ انسان نہیں ہے، فرمایا کہ ہیا حوراء الانسیہ، آپ انسانی حور ہیں. پوچھا کہ آپ کہاں تھی، تو پھر پیغمبر نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک مقام ہے جہاں پر حضرت زہرہ کے نور کو رکھا گیا. اور پھر ایک تفصیلی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نور کو چاہا تو حضرت آدم کی صلب سے خارج کیا، لیکن جب حضرت زہرہ کے نور کو چاہا کہ وہ ظاہر ہو، تو یا بعض روایات میں آپ کی معراج کے دوران آپ کو ایک سیب لا کر دیا گیا. اب یہ سیب سے کیا مراد ہے، اس سیب کے اندر نور سے کیا مراد ہے، یہ تمثیلات ہیں. میں نے عرض کیا کہ ان کی تشریح اور تفصیل اپنے مقام پر محفوظ، لیکن جو روایات کے الفاظ ہیں اس کے ظاہری معنی میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یا یہ کہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے لا کر دیا اور حضرت نے آدھا سیب وہ خود کھایا، آدھا جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کھلایا، یا یہ کہ خود سیب کھایا اور پھر آپ کے صلب سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نور جو ہے وہ منتقل ہوا رحم حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تفصیلی روایت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہاں پر آ کر جب یہ صلب منتقل، آپ کے صلب سے یہ نور منتقل ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو آسمانوں میں منصورہ اور زمین پر فاطمہ الزہرا، یہ آپ کے نام ہے اور القاب ہے کہ پروردگار نے آپ کو جس نام سے آسمانوں میں مشہور کیا ہے، آسمانوں میں جو آپ کا نام مشہور ہے وہ کیا ہے؟ منصورہ. اور زمین پر جو آپ کا نام مشہور ہے وہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. پھر اس کی توجیہ بتائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنے محبوں کو دور رکھیں گی دوزخ کی آگ سے اور اپنے دشمنوں کو اسی طرح سے دور رکھیں گی کس سے؟ جنت سے. لیکن منصورہ کے معنی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ منصورہ اس لیے ہے کہ روز قیامت مومنین کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے جس کی شفاعت سب سے زیادہ کام آئے گی اور جو اللہ کی سب سے بڑی نصرت بن کر ظاہر ہوگی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت. ایک اپنی جگہ مفصل بحث ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے بارے میں جب بحث ہے، خود آئمہ نے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جتنی قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگی کسی اور کی شفاعت اتنی قدرت سے ظاہر نہیں ہوگی. اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں، میں کئی دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں، یہاں پر بھی عرض کروں گا کہ ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کیا یہاں پر کسی کو خود جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، کیا آپ کو ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھا رہے؟ نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت بالآخر خود ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شفاعت ہے، لیکن آپ کے مراتب اور درجات کو ظاہر کرنے کے لیے مثلا شفاعت کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس نور اور جس ہستی سے سب سے زیادہ ظاہر کرے گا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور ہوگا، آپ کی ذات اقدس ہوگی کہ جس سے شفاعت کی جو کیفیت ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی ذات سے ظاہر ہوگی. لہذا آپ کی اس شفاعت کی وجہ سے گویا آپ نصرت کر رہی ہوں گی، مدد کر رہی ہوں گی مومنین کی، اور اس مدد اور اسی نصرت کے ذریعے سے مومنین جنت تک پہنچیں گے، اور جنت میں پہنچنا یہ وہ حقیقی خوشی ہے کہ جس کے لیے قرآن یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا یفرح المؤمنون، کہ مومنین کو خوشی حاصل ہوگی بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے. تو یہ بنصر اللہ میں جو اللہ کی نصرت ہے اس سے مراد کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی شفاعت. لہذا فرمایا اسی وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آسمانوں میں منصورہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. اب یہ جتنے بھی اللہ نے، چاہے وہ نصرت زمین پر ہے چاہے وہ نصرت آسمان پر قیامت کے دن ہے، ان سب کے حوالے سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کل میں نے ایک مطلب بیان کیا تو کسی نے سوال کیا، میں دوبارہ اس بات کو دہرا دوں، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے وعدہ خلافی کو پسندیدہ عمل نہیں ہے. قرآن اور روایات کو اگر جا کر دیکھا جائے تو حتیٰ وعدہ خلاف کرنے والے کو ایمان کے دائرے سے باہر قرار دیا گیا ہے. مومن کی علامات اور مومن کے لیے جو چیزیں ضروری قرار دی گئی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ اس کی وعدے کو وفا کرنا. اور جو شخص وعدہ وفا نہیں کرتا اس کے لیے جو قرآن اور روایات میں مختلف مضموم اور سخت الفاظ استعمال ہوئے وہ اپنی جگہ پر محفوظ. بحث یہ نہیں تھی، بحث صرف ایک امکان کی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ جب پروردگار خاص طور پر یہ جملہ کہتا ہے، یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی جگہ ہے یا کون سی کیفیت ہے جس کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ جملے کہہ رہا ہے؟ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، وعدہ خلافی کسی بھی طرح سے پسندیدہ عمل نہیں ہے شریعت میں، لیکن امکان کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہی شریعت وعدہ خلافی کرنے والے یا جس سے یہ وعدہ خلافی ہو جائے اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو مذمت نہیں کرتا، وہ کون سا مقام ہے؟ چار مقامات علماء نے بیان کیے، میں نے عرض کیا تھا آپ سے، یا انسان اپنی جہالت، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس چیز کا وعدہ کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کیا، یا میں وعدہ کرنے کے بعد پشیمان ہو گیا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ کام، اب مجھے بعد میں وعدہ کر کے خیال آیا، یا مثلاً میں نے وعدہ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، اب میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو کیا جب میں فرض کریں کہ بستر پر پڑا ہوا ہوں اور اپنے وعدے کو وفا نہیں کر سکا تو کیا یہ کیفیت بھی ایسی ہے کہ مجھے وعدہ خلاف کہا جائے؟ کیا یہ کیفیت بھی ایسی ہے کہ میری مذمت کی جائے؟ نہیں، جو میری طاقت سے باہر ہو چکا، جو میری وسعت سے باہر ہو چکا، اس کے لیے مذمت نہیں ہے۔ بس ایک مقام ایسا پیدا ہو گیا، اضطرار ہے، میں مجبور ہو گیا وعدہ خلافی کرنے پہ۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بہت سارے حالات انسان کے اوپر پیش آ جاتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی کیفیات ہیں یہ ساری کی ساری بالآخر انسان کے لیے وعدہ خلافی کا ایک جواز پیدا کر دیتی ہیں۔ یہاں جو پروردگار فرما رہا ہے کہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ متوجہ کرنا ہے انسانوں کو اسی بات کی طرف کہ انسانوں کے لیے اگر کہیں پر وعدے کی خلاف ورزی کرنے کا جواز پیدا ہوتا بھی ہو، کوئی ایسی جگہ آتی ہو کہ جہاں انسان وعدہ کر کے اسے پورا نہ کر سکے، میں نے وعدہ کیا تھا مر گیا، اب کیا کروں؟ کیا قبر سے اٹھ کر آ کر وعدہ پورا کروں؟ نہیں کر سکتا، مر گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ بس میرے لیے یہ امکانات ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی، مثلا میں جتنا بھی وعدہ آپ کو دے دوں، میں نے عرض کیا کہ اگر فرض کریں میں مر جاتا ہوں یا میرے لیے کوئی اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا میری قدرت سے باہر ہو جاتی ہے، تو میرے سے متعلق، میرے وعدے سے متعلق یہ امکانات موجود، لیکن جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو پھر ایسا کوئی مرحلہ پیش آنے کا امکان نہیں ہے۔ نہ اللہ اضطرار کی کیفیت میں جاتا ہے، نہ اللہ مجبور ہوتا ہے، نہ اللہ کے لیے جہالت پیش آتی ہے، نہ اللہ کے لیے ناتوانی ہے، کوئی بھی امکان اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ وعدہ کر لیتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا وعدہ حتمن حتمن پورا ہوتا ہے، ناممکن ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ اب اگر اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہوا ہے ان کی نصرت کا، اور ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا کہ تمہاری زمین پر حقیقی نصرت امام کے ظہور کے ذریعے سے ہوگی، اور سیغلبون کا معنی یہ ہے کہ تمہیں حقیقی معنی میں غلبہ اس وقت حاصل ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا، تو اب میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس بات کا اللہ نے وعدہ دے دیا ہے بس یہ وعدہ حتمن متحقق ہوگا، یہ حتمن یہ وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن اگر اس وعدے کو پورا ہونے میں ایک زمان لگ رہا ہے، فرض کریں کہ امام کے ظہور کو 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی امام کا نہ ظہور ہوا اور نہ ہمیں وہ نصرت حاصل ہوئی اور نہ ہمیں وہ غلبہ حاصل ہوا، تو اس کی وجہ خدا کا وعدہ نہیں ہے، وہاں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے کسی ایسی چیز کو کم رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ وعدہ متحقق نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی کمی اگر ہے، کوئی بھی سستی اگر باقی ہے، اس وعدے کو اپنی حقیقی شکل میں نمودار ہونے سے روک رہی ہے، تو اس کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمی ایسی ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہوئی ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ تم اب یہ جو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ ایسی چیزوں کی خبر دینا، چونکہ اسی آیت کی جو ایک حصہ گزرا جس میں کل میں نے عرض کیا تھا للہ الامر من قبل و من بعد، کہ جو بھی امر ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کی تفسیر میں صاحب تفسیر برہان نے نقل کیا ہے تفسیر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام کا ایک صحابی ہے صالح ارمنی، یہ کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر تھا اور اسی آیت کے اسی حصے للہ الامر من قبل من بعد، اس کے حوالے سے میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ امر صرف اللہ کا ہے، امر کرنے سے پہلے ہو یا بعد، واقعے کے پہلے ہو یا واقعے کے بعد ہو، جب بھی امر ہوگا کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ جب امام نے یہ کہا تو میں دل میں سوچ رہا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی، میں ذہن میں اپنی یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ جو امام نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ تاویل ہے قرآن کی اس آیت کی جو کہ سورہ مبارک ہے اعراف کی 54 آیت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ خلق کرنا اور امر کرنا دونوں اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کہا میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا، میرے دل میں کیا بات آئی کہ یہ جو امام نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے یہ تاویل ہے سورہ اعراف کی 54 آیت، الا لہ الخلق والامر، اس کی تاویل ہو سکتی۔ کہا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کہ ہاں جیسا تو سوچ رہا ہے ویسا ہی ہے۔ میرے دل کی بات ہے، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں نے ظاہر نہیں کی ہے، ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں۔ اور امام نے آگے بڑھ کر کہا، اور پھر صرف یہ نہیں کہا جو تو سوچ رہا ہے بلکہ پورا جملہ دہرا کر فرمایا کہ امام نے کہا یہ اسی آیت الا لہ الخلق والامر کی ہی تاویل ہے، یعنی جو میں سوچ رہا تھا اس کو امام نے لفظاً بھی بیان کر دیا کہ جو تو سوچ رہا ہے کہ یہ اس آیت کی تاویل ہے، ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ کہا جیسے ہی امام نے یہ فرمایا تو میں نے بے اختیار ہو کر کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کی حجت اور حجت کی اولاد ہیں۔ اور اسی دیکھیے یہ خود ائمہ کا یہ عمل ہمارے لیے ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی جسے اذن دے اور جس کو اپنے علم غیب سے آگاہ کرنا چاہے پروردگار آگاہ کر سکتا ہے۔ لہذا ائمہ نے کئی مقامات پر لوگوں کے دلوں کی بات کو ظاہر کیا تاکہ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے حجت کو تمام کیا جا سکے۔ خوب، مرحلہ بس آخری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ پروردگار نے وعدہ کیا اور فرمایا کہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لا یعلمون، جاننے والے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمُ الْغَافِلُونَ، جانتے ہیں دنیا کے ظاہر کو کہ جو دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں ان کا علم رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ ہم عَنِ الْآخِرَةِ هُمُ الْغَافِلُونَ، ہم غافلون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت سے غافل ہیں۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نہ جاننے کی کیفیت کو بیان کیا، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان جاننے والا نہیں ہے، کئی مقامات پر اللہ تعالی نے اب نہیں جاننا، اس نہیں جاننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ جہل کو بھی استعمال کیا، انتم قوم تجھلون، تم جاہل قوم ہو، اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر استعمال کیے۔ لیکن فرق کیا ہے جب پروردگار جہل کا مادہ استعمال کرے اور یہ کہے لا یعلمون؟ معمولاً جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا یعلمون کہنا یا جاہل کہہ دینا یہ دونوں برابر ہیں، بالآخر دونوں کا نتیجہ ایک ہے، لیکن لا یعلمون کہنا اور جاہل کہنا، نہ جاننے والا اور جاہل، اس کے اندر ظریف سا فرق ہے۔ وہ ظریف فرق یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے لا یعلمون تو مراد کیا ہے، اور جاہل جب کہا جاتا ہے تو مراد کیا ہے؟ جاہل جو ہے وہ معمولاً دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جاہل ہوتا ہے جس کو جاہل بسیط کہتے ہیں، اور ایک وہ جاہل ہوتا ہے جسے جاہل مرکب کہتے ہیں۔ بسیط اور مرکب، بسیط ہوتا ہے جس کے پاس صرف ایک جہل ہوتا ہے اس کے اندر، اور مرکب وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو طرح کا جہل ہوتا ہے. بسیط جاہل وہ ہے کہ جو صرف جاہل ہے، یعنی کم از کم اسے یہ بات معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں. لیکن جو مرکب جاہل ہوتا ہے جس کے اندر دو طرح کے جہل ہوتے ہیں، ایک تو وہ جاہل ہوتا ہے، دوسرا اس بات سے بھی جاہل ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے. بس دو کیفیتیں، ایک وہ آدمی ہے جس کو یہ کم از کم یہ بات معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں جاہل ہوں. بس دو جہل ہو گئے، ایک تو جاہل ہے اور دوسرا اپنے جہل سے جاہل ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو جاہل بسیط ہے، مثلا مجھے فزکس نہیں آتی، میں جانتا ہوں یہ بات، مجھے کیمسٹری نہیں آتی اور بہت سارے علوم ہیں مجھے نہیں آتے. اب جو مجھے نہیں آتا، کم از کم میں جانتا ہوں کہ مجھے نہیں آتا. لیکن جو اپنے ہی جہل سے جاہل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے. اگر میں اپنے جہل سے واقف ہو جاؤں، اگر مجھے پتا ہو کہ میں نہیں جانتا، تو مجھے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے مجھے کیمسٹری نہیں آتی، مجھے فزکس نہیں آتی، لہذا میں بھی اپنے آپ کو جاہل سمجھوں گا. لیکن اگر فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ جی میں، فرض کر لیں حالا میں اصول کا عالم ہوں، فرض کریں، جبکہ مجھے نہیں پتا ہو کہ اصول کیا ہے، یا میں اپنے آپ کو فقہ کا عالم سمجھوں، دین کا عالم سمجھوں، میں کو جی میں عالم ہوں دین کا، مجھے سب پتا ہے، جبکہ مجھے بہت کچھ نہیں پتا، یا نہیں پتا دین کیا ہے اصول کیا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا ان دونوں جہلوں کا آپس میں مکس ہو جانا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اپنے بارے میں یہ گمان کر رہا ہوں گا کہ میں عالم. سب سے زیادہ نقصان انسانیت کو جاہلان مرکب نے پہنچایا، سب سے زیادہ نقصان. ہمارے اطراف میں ابھی بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، جبکہ منہ کھولتے ہیں چند ایک جملے بولتے ہیں وہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جاہل ہے. لیکن چونکہ اپنے زام میں، اپنے گمان میں اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کسی کی بات مانتے ہیں، دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں. کلیہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کائنات میں یا خدا عالم ہے یا وہ عالم ہے کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء. یہ وہ ضوابط مقدسہ ہیں کہ جن کو حق حاصل ہے کہ یہ اپنے آپ کو عالم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جو کوئی بھی ہے، اگر بہت تیر مارے گا تو طالب علم ہے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم کہیں. لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہوا دکھائی دے، سمجھ لے کہ جاہل مرکب ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ، اور جب ہم اپنے جہل کے اعتراف کرتے ہیں تو ہمارے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں. جہاں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں عالم ہوں، تو جو علم کا دروازہ کھلنا ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. لہذا اب جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً جاہلان مرکب سے مخاطب نہیں کر رہا، ان سے اللہ کا خطاب نہیں ہے. ارشاد فرما رہا ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ کیا ہے؟ جاننے والے نہیں ہیں، جاہلان بسیط ہیں. اور ان کے جہل بسیط کو بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا کیفیت ہے، یعنی یہ جو لا یعلمون ہیں، اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کی گویا تفسیر ہے کہ ان کے لا یعلمون ہونے کی کیفیت کیا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی حیات کے ظاہر میں سے کچھ جانتے ہیں. یعنی واقعا انسان جب قرآن کے مطالب پر غور کرتا ہے تعجب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرما رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، حیات دنیا کے ظاہر میں سے بھی تھوڑا سا جانتے ہیں، سب نہیں جانتے. اب یہ جو قید لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ ظاہرا من الحیات الدنیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو جانتے ہیں اس کی حد بھی صرف ظاہر دنیا میں ہے، حقیقت کو نہیں جانتے. اب آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اس زمانے کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو بہت کچھ، مگر آج ہم سوال کریں کیا واقعی انسان کو بہت کچھ معلوم ہو گیا؟ کیا آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جی انسان کو بہت کچھ پتہ لگ گیا؟ حتیٰ دنیا کے ظاہر کے بھی اعتبار سے جو ہماری معلومات ہیں وہ ناقص ہیں، ایک حد تک ہم جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے. مثلا انسان نے تجربات کے ذریعے سے دریافت کر لیا کہ جی ایٹم سے چیزیں بنی ہوتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا نہیں جی ایٹم بھی کسی چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے، نیوٹرون ہے، پروٹون ہے، الیکٹرونز ہیں. تو انسان نے فتویٰ دیا مطلب وہاں پر کہ ہاں بھائی یہی ہے، اسی سے سب کچھ بنا ہے. کچھ عرصے بعد پتہ لگا نہیں یہ بھی کسی چیز سے بنا ہے. اب ہر وہ چیز جسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہے جس سے سب کچھ بنا ہے، کچھ عرصے میں پتہ لگتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے. تو جتنا انسان آگے جاتا جا رہا ہے بظاہر اس کے جہل میں، اپنے جہل سے وہ اور زیادہ آشکار. یہ جتنا بھی انسان نے ترقی کی ہے، یہ ساری کی ساری ترقی، یہ سارے کا سارا علم جس کو انسان آج افتخار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی ظاہر دنیا ہے. ابھی تک انسان کسی بھی چیز کی حقیقت کو اس طریقے سے دریافت نہیں کر سکا. مثلا انسان کے لیے اس نے کہا جی ڈی این اے سے بنا ہے، پھر ڈی این اے بھی پتہ نہیں کسی چیز سے بنا ہے. اب آخر میں جا کے سوال رہ جاتا ہے کہ یہ کس سے بنا ہے، یا یہ جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، نہیں پتا انسان. دوسری جانب اتنا دنیا کے ظاہر پر، ظاہر ہے حقیقت دنیا میں عرض کر رہا ہوں، ابھی تک انسان کو حقیقت دنیا کا اندازہ نہیں ہے، حقیقت سے آشنا نہیں ہے انسان. جو ظاہر ظاہر ہے بس وہ دیکھ رہا ہے. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو انسان بغیر وسیلے کے درک بھی نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک چیز وہ ہے جو میں ظاہراً دیکھ رہا ہوں، مجھے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، جو میں ظاہری طور پر دیکھ رہا ہوں خود ڈائریکٹلی مستقیماً اس کو درک کر رہا ہوں، اس سے متعلق میرا علم اور ہے. لیکن اگر کہیں کوئی واسطہ پیدا ہو جائے، درمیان میں کوئی چیز آ جائے، تو یقیناً جو میرے علم کی کیفیت ہے وہ اتنی یقینی نہیں رہتی اس چیز کے مقابلے میں جو میں ڈائریکٹلی کرتا ہوں. اب کتنا ہی علم انسان کا ایسا ہے کہ جس کو انسان مستقیماً نہیں کر سکتا، بہت کچھ ایسا ہے جو وسیلوں کے ذریعے سے کرتا ہے، ٹولز کے ذریعے سے، انسٹرومنٹ کے ذریعے سے ہمارے چیزوں کو دیکھیے. علم کا جو منبع ہے، علم کا جو سورس ہے وہ ہمارے 5 سینسز ہیں، اور 5 سینسز پانچوں کے پانچوں محدود ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں ہے. ہم ایک اسپیسیفک لیول کی آوازیں سن سکتے ہیں، نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے. ایک اسپیسیفک لیول تک ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے. ہر چیز میں ہماری جو کیفیت ہے وہ ایسے ہی ہے. اس دائرے کو بڑھانے کے لیے ہمیں انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے. مطلب ہم ایکس ریز نہیں دیکھ سکتے، ہمارا کام نہیں ہے، لیکن مشین، الٹرا ساؤنڈ ہم نہیں سن سکتے، لیکن مشین کے ذریعے سے اس وقت مثلا موبائل کی جتنی بھی ویوز ہیں نہ ہم انہیں درک کر سکتے ہیں، نہ ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ ہم کیچ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. مادی وجود ہے لیکن اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں موبائل درکار ہے. یہ انسٹرومنٹ نہ ہو تو موبائل کی جتنی بھی ویوز ہیں ہم ان کو خود سے کیچ نہیں کر سکتے. ہر جگہ ہمیں وسیلہ چاہیے. بس ہم دنیا کی ابھی حقیقتوں کو جس طریقے سے وہ ہے نہیں درک کر سکے، لیکن جس کو درک کیا ہے اس میں ہم بہت ہوشیار ہیں. جب بات آتی ہے آخرت کی تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں، جو کہ حقیقت ہے، جو کہ باقی رہنے والی ہے. لہذا انسان کی جو یہ کیفیت ہے کہ وہ دنیا کے ظاہر کے حوالے سے تو بہت ہوشیار ہے. یہاں پہ علماء نے ایک تعبیر کی ہے جو واقعی بڑی عجیب تعبیر ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب جو تھے وہ اس کو اس طرح سے کہتے تھے کہ اہل دنیا اتنے ہوشیار ہیں کہ ان کی کمر کے اوپر بھی اگر درہم رکھو گے نا تو یہ وزن بتا دیں گے کہ کتنے وزن کا یہ درہم ہے. لیکن جب ان سے آخرت کے بارے میں سوال کرو تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, جبکہ آخرت کی دلیلیں واضح ہیں. آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا بعض لوگ تجارت کرنے والے وہ اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں آپ پیسوں کی گڈی پکڑاؤ تو وہ وزن کر کے بتا دیتے ہیں پیسے پورے ہیں یا نہیں ہے. ہوشیاری ہے نا, یہ اتنے ہوشیار ہیں کہ حتیٰ وزن کر کے بتا دیں گے. جو لوگ تجارت کرنے والے ہیں مثلا وہ گنتے گنتے میں وہ بتا دیتے ہیں کہ جس میں سے یہ نوٹ نقلی ہے یہ اصلی ہے. ہر طرح کی ہوشیاری ہے تجارت میں, ہر طرح کی ہوشیاری ہے کاروبار زندگی میں, ہر طرح کی ہوشیاری ہے. بہت انٹلیکچوئل ہو, بہت ہی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی آخرت کا سوال آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. آخرت کا معاملہ, اور یہ ہر جگہ نہیں ہے. مثلا میں چھوٹے لیول سے ایک بات شروع کروں, بعض اوقات ان لوگوں پہ زیادہ مجھے رحم آتا ہے. غریب بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, محنتی بھی ہیں, بظاہر سبزی والا ہے یا کوئی گوشت والا ہے یا اس طرح کا, بڑی ہوشیاری کرتا ہے جب وہ اچھی اور تازہ سبزی کے ساتھ کچھ سڑی ہوئی سبزی بھی گاہک کو پکڑا دیتا ہے. بہت ہوشیاری ہے, ہاتھ کی صفائی ہے کہ آپ نے پھل لیے اور اس نے صاف پھلوں کے ساتھ دو چار سڑے ہوئی پھل آپ کے ہاتھ پکڑا دیے, ہوشیاری کی ہے. یہ ہوشیاری ہے یا بے وقوفی ہے, جہالت ہے؟ اس لیے کہ جو تم نے ہوشیاری کر کے مثلا یہ سڑا ہوا پھل حوالے کر دیا, اگر گاہک واپس آ کے تم سے نہ جھگڑ سکے تو تم سمجھے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا, کتنے پیسے بچے ہوں گے تمہارے. پھر روتے ہیں اس بات پر کہ جی ہمارے مال میں برکت نہیں ہے, ہمارے مشکلات حل نہیں ہو رہی. میں کیوں تمہاری مشکلات حل ہوں گی جب تم چوری کر رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو. ثانیاً تم نے جو یہاں پر یہ چند سڑے ہوئے پھل حوالے کر دیے یا گوشت والا جو وہ چربی اور پتہ نہیں سڑا ہوا گوشت ساتھ روانہ کر دیتا ہے, یہ جو تھوڑا سا تم نے کیا, اندازہ ہے تمہیں کہ قیامت میں یہ کتنا بڑا وزن بن کے تمہارے سر پر آ جائے گا. کاروبار کے معاملے میں چھوٹی سی غلطی ہم برداشت نہیں کرتے, چھوٹی سی غلطی کیوں جی, بڑا نقصان ہو جائے گا. اتنے ہوشیار ہیں ہم, لیکن عام زندگی میں قیامت کو بھلانے کے بعد چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے اپنے لیے ایک امبار جمع کیا ہوا ہے ہم نے. میں اکثر اس بات کو ایگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں کہ گاڑی میں جا رہے ہیں نو پارکنگ پہ یا ایسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کی جہاں پہ پیچھے پوری ٹریفک بند ہے, اور آئے اپنا پانچ یا دس منٹ میں کام مکمل کیا اور آ کے گاڑی میں بیٹھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کام ہو گیا میرا. کام تو تمہارا ہو گیا لیکن پیچھے جو تم نے اتنی دیر لوگوں کو اذیت دی, یہ جو ٹریفک جام رہا ہے اس میں جو مسائل پیش آتے رہے, اندازہ ہے کہ یہ آپ کی تھوڑی سی دیر کی راحت قیامت میں آپ کے لیے کتنا بڑا عذاب پیدا کر سکتی ہے. اگر آپ کے ٹریفک جام ہونے سے کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کا بڑا نقصان ہو گیا, کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا, یہ سب جمع ہو کر ایک بڑے عذاب کی صورت میں آپ کے لیے قیامت میں منتظر ہے. وہی آدمی جو اپنی ظاہری حیات دنیا میں چھوٹی سی بھی غلطی کو برداشت نہیں کر رہا, قیامت کو فراموش کر کے پھر اپنے لیے کتنے بڑے بڑے عذاب جمع کر لیتا ہے اس کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. لہذا آپ غور کیجئے گا, پروردگار لا یعلمون کی تفسیر کیا کر رہا ہے؟ تفسیر یہ کر رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ افراد اسی طرح سے جاہل ہیں جیسا کوئی عام دوسرا جاہل ہو سکتا ہے. وہ افراد بھی اسی جہل میں شامل ہیں کہ جو دنیاوی طور پر تو بہت جاننے والے ہیں, بڑی تعلیمات ہیں, ہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور نماز پڑھنی نہیں آتی, کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور غسل اور وضو کے ابتدائی مسائل نہیں جانتے, پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں کی ہوئی ہیں, دنیاوی اعتبار سے کتنے آگے ہیں اور غسل جنابت کرنا نہیں آتا, نماز روزے کے ابتدائی مسائل نہیں آتے. ان لوگوں کو اب ان کی یہ پی ایچ ڈیوں سمیت پروردگار کس میں شامل کر رہا ہے؟ ان کو جوہلا میں شامل کر رہا ہے. یعنی جو عقل انسانی قیامت کو درک نہ کر سکے، قیامت کے آثار کو درک نہ کر سکے، قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے وعدے، اور خصوصاً دیکھیے ایک طبقہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو یہی کبھی علم ہی نہیں ہے کہ جی قیامت آنی ہے، فرض کریں کسی ایسے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایسی ملت سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پر احکام دین نہیں آئے، اس کی بحث کو چھوڑیں، وہ لوگ کہ جو مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا بیہیویئر قیامت سے متعلق کیسا ہے؟ غافلوں جیسا. اب اس کے لیے کوئی بہت تفصیل نہیں چاہیے، ہمارے ہاں یہ اطراف میں ہمارے اسی طرح سے یہ جو بہت سارے سیاستدان ہیں دنیا کے معاملات میں کتنے ہوشیار ہیں، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کیا کبھی انہوں نے یہ توجہ کی ہے کہ ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے جو قیامت میں ان کا منتظر ہوگا؟ یہ جو دنیاوی معاملے میں اتنے ہوشیار نظر آتے ہیں، کیا یہ واقعی قیامت کے معاملات کو بھی اتنی ہوشیاری سے انجام دے رہے ہیں؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام افراد کے جو قیامت سے غافل ہیں، جتنا دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، پروردگار ایسے تمام افراد کا شمار ان لوگوں میں کرتا ہے جو کہ جاہلوں میں سے ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کے رمضان میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں. پروردگار ہمیں ان افراد میں سے قرار دے کہ جو غافلین میں سے نہیں ہیں، خصوصاً قیامت سے غافل نہیں ہیں. پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ ہے، وارث حقیقی قرآن، معلم حقیقی قرآن، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حاضر القرآن جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارے الہ اسی قرآن کا تجھے واسطہ ہے، جتنے بھی مسلمان غافل ہیں قیامت سے بارے الہ ان کو اس نیند سے بیدار فرما. بارے الہ تجھے واسطہ ہے قرآن کا، جہاں جہاں مومنین مقاومت کر رہے ہیں، ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ پاکستان کی سرحدوں، جغرافیائی سرحدوں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے جتنے بھی جان باز ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.